الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض صدق الله العظيم. حاضرین محترم, قرآن مجید کی آیت کا یہ ایک ٹکڑا ہے, حصہ ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر اخلاص نیت کے ساتھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سن کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت مبارکہ کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا اور اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے ان کے لیے ایک شجر ممنوعہ کی حیثیت رکھتی ہے, یعنی دنیا سے کچھ حاصل نہ کرے, ان کی نظر میں صرف دنیا قابل مذمت ہی ہے بس. اور اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں. ایک حدیث عام طور پر ذہن میں ہمارے رہتی ہے اور اس کو عام طور پر لوگ بیان بھی کرتے ہیں, الدنیا جیفۃ وطالبہا کلاب, کہ دنیا ایک مردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے اس کے پیچھے لگنے والے کتے. تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جب یہ مردار ہے اور اس کو طلب کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ کتے کسی چیز کو طلب کریں, تو یقیناً یہ قابل مذمت ہوئی. اس لیے اس کو حاصل کرنا, اس کی تگدو کرنا, اس کے پیچھے لگنا, یہ سب ناجائز ہوا. اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمایا کہ عمل حیات الدنیا الا متاع الغرور, دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا گھر ہے, دھوکے کا سامان ہے بس اور کچھ نہیں. اسی طرح ایک مقام پر فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہارا مال تمہاری اولاد یہ سب فتنہ ہے اور اللہ کے پاس جو ہے وہ ہے اصل چیز. تو یہ اس قسم کی آیات اور احادیث جو ذہن میں رہتی ہیں بعض اوقات, اس سے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ دنیا میں کچھ بھی انسان حاصل نہ کرے, بس دنیا میں اس طریقے سے رہے جیسا کہ راہب رہتے ہیں جو دنیا کو ترک کر دیتے ہیں, شہروں کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جاتے ہیں, پہاڑوں پر چڑھ جاتے ہیں جیسے کہ عیسائی. دنیا میں یہ سب کچھ ہے. اور دوسری جگہ قرآن مجید میں ہی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سورہ جمعہ میں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, کہ جب نماز جمعہ ختم ہو جائے, نماز ادا کر چکو, اب تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. وابتغوا من فضل اللہ, تو اس فضل اللہ سے مراد اموال تجارت, تجارت کا مال. تو ایک طرح تو فرمایا کہ اب دنیا جیفتن وطالبہا کلاب, کہ دنیا جو ہے یہ مردار ہے, اس کے طلب کرنے والے اس کے پیچھے لگنے والے کتوں کی مانند. اور ایک طرح فرمایا جا رہا ہے کہ وابتغوا من فضل اللہ, اللہ کا فضل تلاش کرو, اس مال کو حاصل کرو. مال تجارت اس سے مراد ہے, عام طور پر مفسرین کرام نے اس سے کہا کہ اس سے مراد مال تجارت ہے. اسی طریقے سے ایک جگہ فرمایا کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار, سب آدمی جانتے ہیں کہ دنیا بھی اللہ میں اچھی عطا فرما, آخرت بھی اچھی عطا فرما, عذاب دوزخ سے ہمیں بچائیے, دوزخ کی نار سے آگ سے بچائیے. تو بظاہر ذہن میں یہ کشمکش ہوتی ہے کہ یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے, دنیا کا مال حاصل کرنا, ایک جگہ فرمایا کہ مال جو ہے یہ خیر ہے, خیر فرمایا. تو ایک طرف مردار کہا جا رہا ہے, دوسری طرف خیر کہا جا رہا ہے. تو آدمی کیا کرے, اس خیر کو حاصل کرنے کی فکر کرے یا اس مردار سے بچنے کی فکر کرے؟ تو حقیقت یہ ہے میرے عزیزو کہ یہ دنیا مردار ہے. کب؟ جب اللہ کے حکموں کی مخالفت میں اس کو حاصل کیا جائے تو یقیناً پھر یہ مردار ہے, اور اس کے پیچھے لگنے والے کتوں ہی کے مانند ہیں. یقیناً پھر اس وقت یہ مال فتنہ ہے اگر اس کو ناجائز طریقے سے حاصل کیا جائے, اگر اس کی محبت دل میں آ جائے. جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اصل میں اس کا تعلق اس واقعے سے جس میں قارون کا ذکر کیا گیا ہے. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ. قارون حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا. ان قارون کان من قوم موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. فبغا علیہ, اس نے سرکشی کی. وآتیناہ من الکنوز, ہم نے اسے خزانے عطا فرمائے تھے. صرف خزانہ نہیں, خزانہ, خزانے, اتنا مال و دولت اس کے پاس تھا. ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ, کہ ایک جماعت جو طاقتور تھی اس خزانے کی صرف چابیاں اٹھاتی تھی. خزانہ کتنا ہوگا اس کا اندازہ نہیں کوئی لگا سکتا, لیکن اللہ رب العزت نے اس کو اتنا مال عطا فرمایا تھا کہ اس کے پاس خزانے تھے مال کے, اور اس کی جو چابیاں تھیں ان خزانوں کی جس میں وہ خزانے رکھے جاتے تھے جس جگہ میں, تو اس کے لیے بڑے بڑے تالے تھے, ان کی چابیاں تھیں بڑی بڑی, جن کو ایک اولی القوۃ فرمایا, قوت والے لوگ, قوت والی جماعت اس چابیوں کو اٹھایا کرتی تھی. تو اللہ رب العزت نے اس قارون کو یہ کہا کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ آخرہ, کہ اللہ رب العزت نے جو تجھے مال و دولت عطا فرمایا ہے, ایک تو یہ فرما دیا کہ وابتغ فیما آتاک اللہ, اللہ نے تجھے دیا ہے, تیری اپنی کوئی طاقت نہیں تھی کہ تو اسے حاصل کر لیتا. اس سے ایک بات تو یہ بتا دی کہ دنیا میں کوئی شخص اپنے ذہن سے مال نہیں کما سکتا, جو کچھ عطا ہوتی ہے اللہ کی عطا ہوتی ہے. اگر ذہن بھی کسی کا ہے تو وہ بھی اللہ ہی نے ذہن دیا ہے, ورنہ بہت سارے بڑے بڑے یہاں پر ذہین میں جو ہے وہ مختلف سازشوں کے ذریعے سے مال کماتے ہیں, اور مختلف دھوکوں سے اور دوسرے ذرائع سے, لیکن اس کا حلال اور نصیب نہیں ہوتا. تو ایک تو یہ بتا دیا کہ دنیا میں جو کچھ مال حاصل ہوتا ہے انسان اپنے علم کی بنیاد پر, اپنی ذہانت کی بنیاد پر اسے حاصل نہیں کرتا, بلکہ اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں. تو فرمایا کہ ہم نے قارون کو جو مال دیا تھا وہ بھی ہم نے دیا تھا, حالانکہ قارون یہ کہتا تھا کہ انما اوتی تم علی علم عندی, میرے پاس جو مال دولت ہے یہ میرے اپنے علم کی وجہ سے, ذہانت کی وجہ سے میں نے خود اس کو حاصل کیا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ, فرمایا کہ مال جو ہم نے تجھے دیا ہے, یہ اچھی سواریاں دے دی, مال دے دیا, گھر دے دیے, نوکر چاکر دے دیے, تو اس سے تو اپنی آخرت, اس سے آخرت تلاش کر, اس مال کو صحیح جگہ پر خرچ کر, اور اس سے اپنی آخرت بنا. ولا تنسى نصيبك من الدنيا, تو کیا اس سے یہ ثابت ہوا کہ سارا مال صدقہ کر دیا جائے, سارا مال زکات میں دے دیا جائے, سارا مال جو ہے خیرات میں دے دیا جائے؟ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ سارا مال لٹا دو اللہ کے راستے میں؟ نہیں, فرمایا ولا تنسى نصيبك من الدنيا, اپنے نصیب کو مت بھولو, جو اللہ نے تمہیں دنیا میں دیا ہے وہ اپنے پاس رکھو. ولا تنسى نصيبك من الدنيا, یعنی سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں ہم لٹانے کو نہیں کہہ رہے, بلکہ کچھ مال اللہ کے راستے میں دو, ضرورت مندوں پر خرچ کرو, اور جو حصہ اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اسے تم اپنا مال بنا کر رکھو, اس کے جو حقوق و فرائض ہیں وہ ادا کرو, اس کی زکات ادا کرنی ہے, اس میں سے خیرات نکالنی ہے, اس میں صدقات دینے ہیں, ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں, عزیز رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہے, اپنی اولاد کی کفالت کرنی ہے, اپنی بیوی بچوں کا خرچ اٹھانا ہے, یہ سارے خرچے آپ انہیں مال میں سے کریں گے. تو اسے فرمایا ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك, البتہ جب اللہ نے تمہیں یہ مال دے دیا تو تم بھی ایسا احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا. اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ ایمان ہمیں عطا فرما دیا. نہ عطا فرماتے بہت سے لوگ ہیں, جانوروں کی زندگی گزار رہے ہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں. شیخ صادق رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا جسے میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, لیکن بار بار بیان کرنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک بات بیٹھ جائے. اللہ تعالیٰ جو کچھ عطا فرماتے ہیں اپنے فضل سے عطا فرماتے ہیں, ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آخرت اصل ہے. دنیا تو عارضی پناہ گاہ ہے, ہم یہاں پر کچھ دن کے لیے کچھ وقت کے لیے آئے ہیں, اب وہ وقت کتنا ہے اللہ جانتے. دنیا میں کوئی شخص موت کا منکر نہیں, وہ لوگ بھی جنہوں نے اللہ کے وجود کا انکار کیا, لیکن موت کا انکار وہ بھی نہیں کر سکتے. وہ یہ نہیں کہتے کہ موت نہیں آئے گی, یہ تو الگ بات ہے کہ وہ موت کے بعد کی حقیقتوں کو جھٹلاتے ہیں, لیکن خود موت کا وہ اقرار کرتے ہیں کہ موت آئے گی ایک دن. تو جب بھائی موت آنی ہے اس کی تیاری بھی کرنی چاہیے. ایک مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ موت نہ صرف آئے گی بلکہ موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے, ایک حقیقت ہے, اعمال پیش ہوں گے, اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے. تو اس لیے ایک مسلمان کو تو خاص طور پر اپنے آخرت بنانے کے لیے آخرت کی کرنسی کو استعمال کرنا چاہیے, آخرت کی کرنسی اپنے پاس جمع کرنی چاہیے, اور وہ نیکیاں, وہ تقویٰ ہے, وہ اعمال صالحہ ہیں, ان کو آدمی اپنے پاس رکھے تاکہ آخرت میں یہ کرنسی اس کے کام آئے. کیونکہ وہاں پر ڈالر نہیں چلے گا, وہاں پر ریال نہیں چلے گا, وہاں درہم نہیں چلے گا, وہاں پونڈز نہیں چلیں گے. وہاں اگر کوئی کام آ سکتے ہیں وہ نیکی کام آئے گی. تو آخرت کی کرنسی یہی, اس لیے ہمیں چاہیے اس آخرت کی کرنسی کو اپنے پاس جمع رکھیں. تو میں نے فرمایا کہ ولا تبغی الفساد فی الارض, اس مال کے ذریعے سے زمین میں فساد مت پھیلاؤ. اب فساد پھیلانا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اس کو خرچ نہ کرنا, اللہ کی نافرمانیوں میں خرچ کرنا, یہ سب فساد. تو ایک طرف جو کہا کہ یہ دنیا مردار ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مردار کب ہے؟ جب ہم اپنی طلب جو ہے وہ ناجائز امور میں لگائیں گے, اس کو ناجائز ذریعے سے حاصل کیا جائے گا. مولانا روح رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال عجیب بیان فرمائی ہے کہ یہ دنیا اور اس میں رہنے والے انسان, فرمایا کہ اس طرح سے ہے کہ جیسے کہ کشتی اور اس کے نیچے پانی. پانی جو ہے یہ ضرورت ہے کشتی کی, اگر پانی نہیں ہوگا کشتی نہیں چلے گی. لیکن یہی پانی اس کشتی کے لیے ہلاکت کا بھی ذریعہ بن سکتی ہے اگر یہ پانی ارد گرد نہ رہے بلکہ کشتی میں آنا شروع ہو جائے. کہیں جیسے کشتی میں سوراخ ہو گیا یا طوفان آ گیا اور پانی بھر گیا کشتی کے اندر, تو کشتی بھی غرق ہو جائے گی اور اس میں بیٹھے ہوئے انسان بھی تباہ ہو جائیں گے. فرما اسی طریقے سے یہ مال اور دولت جو اللہ نے عطا فرمایا ہے, یہ انسان کی ضرورت ہے. بغیر مال کے انسان نہیں رہ سکتا, نیکی بھی حاصل نہیں کر سکتا. زکات نکالیں گے تبھی جب مال ہوگا, صدقات دیں گے تب جب مال ہوگا, خیرات دیں گے تب جب مال ہوگا. کسی کے دکھ درد میں, کسی کے تکلیف میں, کسی عزیز رشتے دار کے ہم کام اس وقت آ سکتے ہیں جب ہمارے پاس مال و دولت ہو. تو مال و دولت کے بغیر یہ ہماری ضرورت ہے. اس طرح جیسے کہ کشتی کے لیے پانی کی ضرورت ہے, بغیر پانی کے کشتی نہیں چلا کرتی, اسی طریقے سے بغیر مال کے انسان بھی دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا. اس لیے فرمائے کہ اس مال کو حاصل کرو. ولا تنسى نصيبك من الدنيا, حاصل کرنے سے منع نہیں فرمایا, البتہ اسے حرف آخر نہ سمجھو, اسے آخری منزل نہ سمجھو. صبح و شام اور رات دن کا اوڑھنا بچھونا نہ بنا لو, یہ نہ سمجھو کہ دنیا ہی بس آخری منزل ہے, اس کے بعد سب کچھ ختم ہے, ایسا نہیں. بلکہ فرمایا اس دنیا سے اپنی آخرت نکالو, اس دنیا کو آخرت کی کمائی کا ذریعہ بنا لو, اس مال کو آخرت کی کمائی کا ذریعہ بنا لو, اس مال کو صحیح جگہ پر خرچ کر کے, اور اس کو مال کو فساد کا ذریعہ نہ بناؤ. کہ آخرت نہیں کمائیں گے تو کیا کریں گے, اس مال کو فساد کے ذریعے بنائیں گے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے ایک طرف تو یہ فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے تجھے عطا فرمایا ہے اس مال کے ذریعے سے اپنی آخرت تلاش کرو, اپنی آخرت بناؤ, اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ ولا تنسى نصيبك من الدنيا, ہم سارا مال تمہیں خرچ کرنے سے نہیں روک کرنے کو نہیں کہہ رہے, بلکہ جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا اسے تم حاصل کرو. تو اس سے یہ پتا چلا کہ دنیا کمانے سے منع نہیں کیا, البتہ اس دنیا کو حرف آخر سمجھنے کی وجہ سے آدمی بالکل اپنے آپ کو ایسا سمجھ لیا کہ آخرت ہے ہی نہیں. جیسا کہ کافروں کا عقیدہ ہے, مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ والبعث بعد الموت, مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ہمارا ایمان ہے. اور اگر اس عقیدے کو ہم اپنی زندگی سے نکال دیں تو پھر ہمارے پاس کچھ باقی نہیں رہتا. پھر کیا ضرورت ہے نمازیں پڑھنے کی؟ پھر کیا ضرورت ہے روزہ رکھنے کی؟ پھر کیا ضرورت ہے حج اور زکات دینے کی؟ پھر کسی چیز کی ضرورت ہی ہو جاتی؟ پھر کسی کو اگر ہم ظلم کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں؟ اس لیے عقیدہ آخرت یہ ہے کہ اگر کوئی چور یہاں بچ بھی جائے، ڈاکو اگر یہاں بچ بھی جائے، کوئی قاتل اگر پکڑ میں آنے سے رہ جائے، پھر بھی ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر پکڑ ہوگی، جہاں گرفت ہوگی. قاتل کو اس کو حساب دینا ہوگا، چور کو حساب دینا ہوگا، اور اسی طریقے سے ڈاکو کو حساب دینا ہوگا. تو یہ عقیدہ آخرت ہے جو انسان کو روکتی ہے گناہوں سے. اگر انسان عقیدہ آخرت زندگی سے نکال دے تو بس پھر جو چاہے کرے. پھر جیسا کہ بعض کافروں کا عقیدہ یہی ہے، کھاؤ پیو اور بس موج اڑاؤ بھائی، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. لیکن ہمارا عقیدہ ایسا نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ کہ آخرت کی زندگی ہے. اور اب بہت سے سائنسدان اس بات کا اقرار کرنے لگے ہیں چوری چوری سے، چپکے چپکے سے، کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایک جہان ہے. تو میرے عزیزو، اللہ تعالی نے ہمیں جو مال عطا فرمایا ہے، یقیناً ہم اسی سے اپنی آخرت بنائیں گے. تو مال اس وقت تک خیر ہے ہمارے لیے، اس وقت تک یہ اللہ کا فضل ہے جب تک ہم اس کو صحیح جگہ سے حاصل کر کے صحیح جگہ پر خرچ کریں گے. اور جب ہم ایسا نہیں کریں گے تو یہی مال ہمارے لیے فتنہ بن جائے گا، یہی اولاد ہمارے لیے فتنہ بن جائے گی، یہی مال ہمارے لیے فساد کا ذریعہ بن جائے گا، آخرت سے دوری کا ذریعہ بن جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں سے روکا نہیں ہے. قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اور آگے فرمایا قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ. اللہ نے کس چیز کو حرام کیا دنیا میں؟ زیب و زینت کی چیزیں ہیں ان کو حرام نہیں کیا. قل من حرم، لیکن سب چیزوں کے حدود رکھ دی ہیں. ان حدود میں رہتے ہوئے زیب و زینت عورت بھی کر سکتی ہے، مرد بھی کر سکتا ہے. اور اسی طریقے سے طیبات من الرزق، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے تو ان میں سے جو طیبات ہیں، جو اچھی چیزیں ہیں، عمدہ چیزیں ہیں، انہیں استعمال کرے آدمی. قل من حرم، کس نے حرام کی ان کو؟ اور پھر فرمائے قل ہی للذین آمنوا، یہ کن لوگوں کے لیے؟ اہل ایمان ہی کے لیے ہیں. اللہ نے جتنے بھی چیزیں رکھی ہیں راحت کے اسباب، آپ یہ سمجھ لیجیے کہ دنیا سیڑھی ہے آخرت کے لیے. ہم اس کو منزل نہ بنائیں، دنیا منزل نہیں ہے. اگر منزل بنا لیں گے تو غلطی ہو جائے گی. ہاں البتہ ہم یہ سمجھیں کہ ذریعہ ہے آخرت تک پہنچنے کا، سیڑھی ہے اوپر کی منزل پر جانے کی، پھر ٹھیک. جب تک ہم یہ سمجھتے رہیں گے اسے ایک ذریعہ ہے راحت حاصل کرنے کا آخرت کی، تو انشاءاللہ اپنے مال کو صحیح جگہ پر خرچ کریں گے، صحیح جگہ سے حاصل کریں گے. لیکن خدا نے کہا اگر ہم نے اس کو منزل سمجھ لیا تو پھر ہم کہیں گے جائز ناجائز، حلال و حرام سب چھوڑ دو، جس طرح بھی آئے مال کو حاصل کرو. آج آپ کے سامنے گورنمنٹ کی ملازمتیں تلاش کرنے کے لاکھوں روپے رشوت دینی پڑتی ہے. ابھی میرے جگہ جانا ہوا سندھ میں تو پتہ چلا کہ ایک صاحب اپنے بچے کو پولیس میں بھرتی کرانا چاہ رہے ہیں. تو میں نے کہا کیا ضرورت پیش آ گئی ایسی؟ کہنے لگے جی گورنمنٹ ملازمت ملتی نہیں اس کے سوا، بس پولیس میں رکھ لیتے ہیں. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے کہ جی 50,000 تو ابھی دے چکے ہیں، اور اس کے بعد پھر 4.5 لاکھ اور دینے، 5 لاکھ روپے میں ڈیل ہوئی اپنی آخرت تباہ کرنے کی. یہ آخرت تباہ کرنے کی ڈیل ہے نا. اس مال کو جو اللہ نے دیا ہم ناجائز خرچ کر رہے ہیں. اتفاق سے ایک پولیس والے بھی آئے تھے ابھی، وہ حالی میں، وہ بھی 2 لاکھ اس زمانے میں انہوں نے دیے تھے جب بھرتی ہوئے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ بھئی ہمارے جو آفیسر ہے وہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ ابھی تم گالیاں بک رہے ہو، برا سمجھ رہے ہو، کیونکہ تم ابھی چمچ سے کھا رہے ہو، ابھی تم چمچ سے کھا رہے ہو، جب بیلچے سے کھاؤ گے نا پھر تم کہو گے بڑی اچھی نوکری. تو ان کی نظروں میں اس کو یہ زیب و زینت. مجھے حیرت بھی ہوئی کہ کیا اس نے مثال دی ہے. اسی مسجد میں ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میرے باپ نے حرام کھانے سے مجھے منع کیا ہے، اور کہا جب کھاؤ تو ہاتھی کے گوشت جتنا کھاؤ، کھانا ہے تو خوب کھاؤ، تھوڑا کیا کھانا. تو یہ جو اس نے کہا کہ ابھی تو چمچ سے کھا رہے ہو، لیکن بعد میں تم جب بیلچے سے کھاؤ گے، اب بیلچے کو چمچ بنا دیا اس نے. تو حرام اس طریقے سے آتا ہے، اور پھر نظروں میں ایسا وہ جج جاتا ہے کہ وہ آنا اس کا برا نہیں لگتا. اگر حقیقت کی آنکھیں ہماری کھل جائے تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم جو رشوت لے رہے ہیں، دے رہے ہیں جس طریقے سے، تو اپنی آخرت بنا رہے ہیں یا برباد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر کرنا چاہیے ہمیں جہاں ہم جہاں رہ رہے ہیں کہ اللہ نے بہت نعمتوں سے نوازا ہے ہمیں. ابھی میں اندرون سندھ گیا تو وہاں میں نے دیکھا لوگ جانوروں سے زیادہ بدتر زندگی گزار رہے ہیں, ہوٹلوں پر, کھانے پینے کی دکانوں پر اس قدر مکھیاں, اس قدر گند, اور سیور سسٹم ہے ہی نہیں بالکل. ایک سانگر شہر گیا تو وہاں بھی ہوئی حالت, دادو گیا وہاں بھی ہوئی, سسٹم ہی نہیں. دونوں جگہوں پر نالیاں بنی ہوئی, اس میں غلاظتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, پوری غلاظتیں انسانی اور سب جو کچھ بھی ہیں کچرے, اور وہ سب اسی میں جا کے گرتی ہیں اور وہ بہتی رہتی ہیں, اور اگر وہ بھر گیا آگے سے تو بہ کے ادھر ادھر بہ جاتا, سب لوگ کھا جاتے ہیں مال جو ملتا ہے, اس فنڈ کو خرچ ہی نہیں کیا جا سکتا. تو بہرحال اس مال کو ہم نے اپنی آخرت برباد کرنے کا ذریعہ بنا لیا ہے. یاد رکھیے کہ ہم چاہیں تو اسی مال کو اپنے لیے آخرت کمانے کا ذریعہ بنا لیں, اور کوئی چاہے تو اسی مال کو آخرت برباد کرنے کا ذریعہ بنا لیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ, اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس سے اپنی آخرت بناؤ. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ سارا مال خرچ کر دو, ولا تنسى نصیبک من الدنیا, اپنا حصہ رکھو اپنے پاس, ولا تنسى نصیبک, اپنا نصیبے کو مت بھولو, اپنا حصے کو مت بھولو. البتہ احسن کما احسن اللہ الیک, اللہ نے جو تمہارے ساتھ احسان کیا ہے آگے تم احسان کا معاملہ کرو. ولا تبغوا الفساد فی الارض, اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ. فساد پھیلانے کا مطلب یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو نہ ماننا, نافرمانی کرنا, اور اس مال کو ناجائز جگہ پر خرچ کرنا, یہ فساد فی الارض. آج دنیا کے اندر جو فساد پھیلا اس کی وجہ یہی. تو بہرحال میں یہ کہتا کہ ہمیں شکر کرتے رہنا چاہیے. 14 14 18 18 گھنٹے لائٹ نہیں ہے, 3 گھنٹے کے لیے تو یقیناً جاتی ہے, اور پھر 3 گھنٹے بعد آتی ہے. جاتی ہے تو بہت پابندی سے اپنے وقت پر, آنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا. اور حال ان لوگوں کا, یہ عموم اور اکثریت کی بات کر رہا ہوں, اور اکثریت بھی میں اگر 90% کہہ دوں تو وہ غلط نہیں ہے, شاید اس سے بھی زیادہ معاملہ ہو کہ رات دن لوگ برائیوں میں پڑے ہوئے, ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے, اور گانے چل رہے ہیں, فلمیں چل رہی ہیں رات دن, انڈیا کی فلم ہے جسے ہم رات دن گالیاں دیتے نہیں تھکتے, میچ ہار جائے تو ایسا لگتا ہے ماں مر گئی ہماری, لیکن وہاں پر رات دن انڈیا کی فلم ہے, ان کی ثقافت, ان کا تمدن رات دن, یہاں بھی ہے وہاں بھی یہی حال. اور پھر لوگ جس عذاب میں گرفتار ہیں, اللہ تعالیٰ بس ماں فرمائے. نماز کا وقت ہے, اذانیں ہو رہی ہیں, لوگ ہوٹلوں میں, مسجد سے زیادہ ہوٹلوں میں بیٹھے ہیں, اور لوگ اس طرح بیٹھے ہوئے مجھے وہاں نظر آتے ہیں جس طریقے سے مکھیاں کی جگہ بن بن آتی ہیں, یعنی ہوٹلوں میں اتنا رش ہوتا ہے. اور وہ ویسے کوئی ایسے ہوٹل نہیں ہوتے کہ جو بہت آرام دہ ہوٹل ہو, بلکہ پھٹے سے لگائے ہوئے ہوتے ہیں تختوں کے, وہاں پر جناب بیٹھے ہوئے ہیں لیکن سینکڑوں کی تعداد. اور مسجد میں دیکھو تو چند گنتی چنتی آدمی ہوتے ہیں, مغرب کا نماز ہو, کوئی سی بھی نماز کا وقت ہو, فجر میں تو ہوتی ہی چند آدمی, 4 5 آدمی ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہمارے یہاں, پھر بھی اللہ کا بڑا کرم ہے, شکر ہے. تو میرے عزیزوں, ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں, راحتیں ہمیں ملتی رہیں, لیکن ہم اپنے اعمال کو دیکھیں تو ہمارے اعمال اس لائق ہیں نہیں. اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی, اللہ کے رسول کی حکم عدولی, اس کو ہم نے اپنا وطیرہ بنا دیا ہے. خدا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں طیب و طاہر مال عطا فرمایا ہے. یہ دنیا جو کچھ عطا فرمایا ہمارے ہی لیے اللہ نے بنائی ہے. اسی لیے فرمایا قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں اللہ نے اہل ایمانی کو عطا فرمائی ہیں چیزیں, ان کے لیے کوئی استعمال کرے. خالصتا یوم القیامہ, اور یہاں تو عموم ہے, دنیا میں کافر کو بھی ملتی ہے, ایمان والوں کو بھی, لیکن خالصتا یوم قیامت کے لیے خالص طور پہ اہل ایمانی کو ملے گی نعمت, وہاں کافر محروم ہو جائیں گے بالکل سے. تو اس لیے کم از کم ہم کافرانہ طرز اختیار نہ کریں, نہ شکری نہ کریں. تو میں یہ کہا تھا, شیخ صادق رحمۃ اللہ علیہ کی بات آتے آتے رہ گئی, کہ وہ جب مسجد میں جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے رمیش کی, انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص, ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ان کے پاؤں میں جوتی نہیں, ننگے پاؤں جا رہے تھے, تو اچانک ان کی نظر پڑی ایک شخص پہ تو اس کے پیر ہی نہیں ہیں. تو فوراً اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ میرے کم از کم پیر تو ہیں, اس بیچارے کے تو پیر ہی نہیں. تو بہرحال طریقہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی نعمتوں میں اپنے سے کمتر لوگوں کی طرف نظر رکھیں, اس سے شکر پیدا ہوگا. اور جہاں تک دین کا معاملہ ہے تو دینی اعتبار سے ہم اپنے سے بہتر لوگوں کو دیکھیں, اس کو دیکھیں جو سب اول کا نمازی ہے, جو تکبیر اولا سے فوت نہیں کرتا, جو رات کو تہجد گزاری کرتا ہے, قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے. جب ہم ان لوگوں کو دیکھیں گے تو ان کو اپنا نمونہ بنائیں گے, اس پر رش کریں گے کہ یا اللہ آپ نے اس کو توفیق دی ہے, میں محروم ہوں, مجھے بھی اپنا فضل توفیق عطا فرما دے. تو انشاءاللہ یہ اچھے بننے کا ذریعہ بنے. اور دنیا کا معاملہ یہ رکھیں کہ ہمیشہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں، اس کے نتیجے میں یہ ہوگا جب اپنی حالت اس سے بہتر پائیں گے اللہ کا شکر ادا کریں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو یہ نہیں، بالکل شجر ممنوع نہیں ہے، البتہ جائز جگہوں سے حاصل کرنا، جائز جگہوں پر خرچ کرنا، بس یہ پابندی ہے ہمارے اوپر. اگر ہم اس طریقے سے انشاءاللہ زندگی گزاریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آخرت سے محروم نہیں فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو فکر آخرت نصیب فرمائے، اور دنیا میں اس طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ اس کے رسول خوش ہوتے ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.